بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान करीम की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32-34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। सामीन, हमारी नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैन मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, उसके बाद आप प्रोग्राम यादों के झरोखे समात फरमाएंगे और फिर प्रोग्राम रमज़ान माह गुफरान पेश किया जाएगा, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, जिसके बाद हमारा आखिरी प्रोग्राम इक्तसादनामा पेश किया जाएगा। तो सामीन लीजिए, अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अज़ीज़ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी ख़बरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी गुलशन नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाज़ अहम ख़बरों की सुर्खियां। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। दिल्ली की मारूफ जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में RSS और BJP की हिमायत याफ्ता तलबा तंजीम और बाएं बाजू की जमातों की तंजीमों से वाबस्ता तलबा के दरमियान लड़ाई में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए हैं, और गर्ब उर्दन के शहर जनीन में गासिब सेहूनी हुकूमत की वहशी गरी जारी है। उन्होंने एक और फ़लस्तीनी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब पेश है खबरों की तफसील। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बन गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। एक तरफा इंतखाबात में उन्हें 174 वोट मिले, इस तरह वो पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन गए हैं। इससे कबल तहरीक इंसाफ की वजारत उस्मा के उम्मीदवार और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी ने आज कौमी असम्बली के इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को हटाने की साजिश की गई और जिस शख्स को कौम पर मुसल्लत किया जा रहा है, इसलिए हमने फैसला किया कि इसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए मैं बतौर उम्मीदवार वजारत उस्मा इंतखाबी अमल के बायकाट का ऐलान करता हूँ, और साथ ही हम सब यानि तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन कौमी असम्बली मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हैं। दरियासना आज जब कौमी असम्बली का इजलास कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी की जेर सदारत शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ ही देर बाद इजलास की कार्रवाई चलाने से माजरत कर ली। अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर की नशीत संभाल ली और असम्बली इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाई और इंतखाबी अमल अपने इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान में इस्तीफों की सियासत का तसलसल जारी है, और गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। गवर्नर हाउस से जारी बयान के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। شاہ فرمان نے اپنے استعفے پر دستخط کر دیے اور اپنا استعفیٰ صدر پاکستان عارف علوی کو بھجوا دیا ہے۔ دوسری جانب گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں عمران خان سے اظہار یکجہتی اور نئی حکومت کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے نکالی گئی احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمران خان کی نہیں پاکستان کی جنگ ہے، آج تو پورا کراچی جام کرنا چاہتے تو ہو جاتا، ایک غیرت مند قوم ہیں، چیونٹی کی طرح رینگنا نہیں شاہینوں کی طرح جھپٹنا ہے۔ دہلی کی معروف جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں آر ایس ایس اور بی جے پی کی حمایت یافتہ طلبہ تنظیم اور بائیں بازو کی جماعتوں کی تنظیموں سے وابستہ طلبہ کے درمیان لڑائی میں متعدد طلبہ زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ جے این یو کے کاویری ہاسٹل میں آر ایس ایس اور بی جے پی سے وابستہ طلبہ تنظیم اے بی وی پی کے کارکنوں نے میس میں نان ویج کھانا بنانے کو روکنے کو کہا، جس کے بعد دونوں فریقوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں متعدد طلبہ بری طرح لہو لہان ہو گئے۔ جے این یو کی طلبہ تنظیم اور کئی دیگر طلبہ تنظیموں کی شکایت پر بی جے پی کی حمایت یافتہ تنظیم اے بی وی پی کے نامعلوم کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب اے بی وی پی کے کارکنوں نے کاویری ہاسٹل کے میس میں پہنچ کر کچن کے افراد کو کہا کہ رام نومی کے موقع پر نان ویج نہیں بنے گا، جس کے بعد جے این یو طلبہ یونین اور اے بی وی پی کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی۔ بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ لڑائی میں 50 سے زائد طلبہ زخمی ہوئے ہیں۔ جے این یو کی طلبہ یونین نے الزام لگایا ہے کہ اے بی وی پی کے کارکنوں نے گوشت پکنے پر زبردستی روک لگانے کی کوشش کی اور لڑائی کا ماحول بنایا۔ دوسری جانب اے بی وی پی نے اس الزام کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے کارکنوں نے رام نومی پر ہاسٹل میں ہو رہی پوجا میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ سروے آف پاکستان کے سربراہ نے ایران کے محکمہ نیشنل جیوگرافی یا کارٹوگرافی کے سربراہ سے ملاقات اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے محکمہ نیشنل جیوگرافی یا کارٹوگرافی کے سربراہ بریگیڈیئر مجید فخری نے سروے آف پاکستان کے سربراہ جنرل سعید اختر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک جیومیٹرک سائنس کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کر سکتے ہیں۔ سروے آف پاکستان کے سربراہ جنرل سعید اختر نے اس موقع پر کہا کہ ایران کا محکمہ نیشنل جیوگرافی بے پناہ فنی گنجائشوں اور مہارتوں کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سروے آف پاکستان ایران کے محکمہ نیشنل جیوگرافی کے ساتھ تکنیکی، علمی اور تحقیقی تعاون کا خواہاں ہے۔ اس ملاقات سے پہلے سروے آف پاکستان کے سربراہ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ایران کے محکمہ نیشنل جیوگرافی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور انہیں تکنیکی، علمی اور تحقیقی سرگرمیوں اور سہولتوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ غرب اردن کے شہر جنین میں غاصب صہیونی فوجیوں کی وحشی گری جاری ہے اور انہوں نے ایک اور فلسطینی کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے باخبر طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے شہر جنین کے مشرقی علاقے میں 17 سالہ فلسطینی نوجوان جو اتوار کی رات صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو گیا تھا، پیر کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔ اس فلسطینی نوجوان کو صہیونی فوجی نے جنین کے صنعتی علاقے میں گولی ماری تھی جو اس کے پہلو میں لگی تھی۔ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ صہیونی فوجی نے صرف اتوار کے روز 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اتوار کے روز غرب اردن کے مختلف علاقوں من جملہ جنین، نابلس، طولکرم اور اریحا کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور فلسطینیوں پر فائرنگ کی، جس میں 4 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں بیت اللحم کے 21 سالہ محمد علی غنیم، الخلیل کے 24 سالہ مہا کاظم اور 47 سالہ غاد ابراہیم سباتین، جو 6 بچوں کی ماں بھی ہیں، شامل ہیں۔ دریاسہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ غرب اردن کے تمام علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے مقابلے میں انتقامی کارروائی کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ تحریک حماس نے جنین کے جیالوں کو مدد پہنچانے کا تہیا کیا ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ ضیاء حمارشا، راد حازم جیسے نوجوانوں کی جانب سے انجام پانے والی کارروائیاں غرب اردن کے تمام فلسطینی نوجوانوں کے لیے الہام بخش قرار پائی ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ استقامتی کارروائیاں ایک قومی اور دینی فریضے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جو بھی ہتھیار اٹھا سکتا ہے اسے چاہیے کہ ایک نیا مورچہ قائم کرے، کہا کہ اس قسم کی کارروائیاں غاصب صہیونیوں کے جرائم کا حقیقی جواب ہیں، اور ایسی کارروائیاں ہی ایسی طاقت بھی ہیں جو صہیونیوں کے مقابلے میں دفاعی توانائی کی حامل ہیں۔ وادرے کے ماہ مبارک رمضان شروع ہوتے ہی غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینیوں پر اپنی جارحیتوں سے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور اس میں شدت بھی آ گئی ہے، جس کی بنا پر فلسطینیوں کی دفاعی اور استقامتی کارروائیاں بھی تیز ہو گئی ہیں، اور فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ کارروائیوں کا عزم اور بھی زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ یمن کی اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ نے یمن کے بارے میں اقوام متحدہ کی کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی حالت میں کہ اقوام متحدہ نے یمنی عوام کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا ہے، گرانڈ بر کا دورہ صنعاء حیرت انگیز ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ نے یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مطالبات پورے کرنے سے گریز کیا ہے، گرانڈ برگ صنعاء کی دورہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے یمنی عوام کے مسائل کے حل کے لیے جتنے بھی مطالبات کیے ہیں اقوام متحدہ نے کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرانڈ برگ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچے ہیں۔ اس سے قبل یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے اعلیٰ مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے عمان کے دارالحکومت مسقط میں یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سے اپنی ملاقات کی خبر دی ہے۔ شمال مشرقی شام میں عوام نے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے قافلے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ سانا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمال مشرقی صوبے حسکہ کے مضافات میں واقع قامشلی علاقے میں واقع صالحیہ حرب گاؤں کے عوام نے دہشت گرد امریکی فوجی قافلے کو پیچھے ہٹنے اور علاقے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس گاؤں کے عوام نے شامی فوج کی ایک چیک پوسٹ کے تعاون سے یہ کام کیا۔ رپورٹ کے مطابق 5 بکتر بند گاڑیوں اور ایس ٹی ایف ملیشیا فورس کی ایک گاڑی پر مشتمل یہ قافلہ جیسے ہی اس گاؤں کے قریب پہنچا، گاؤں کے عوام نے ہاتھوں میں پتھر لے کر اس کاروان پر دھاوا بول دیا، اور اس وقت تک اس کاروان پر پتھر بازی کرتے ہیں جب تک یہ کاروان پیچھے نہیں ہٹ گیا اور علاقے سے باہر نہیں نکل گیا۔ قابل ذکر ہے کہ 3 ہفتے پہلے بھی شامی فوجی نے صوبے حسکہ کے شمالی مضافات میں تل تمر علاقے کے قبر صغیر گاؤں کے عوام کی مدد سے قابض امریکی فورسز کے کارواں کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ امریکی فوجی اور اس سے وابستہ دہشت گرد عناصر کافی مدت سے شام کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں اور اس ملک کے تیل اور اناج کے ذخائر کو لوٹ رہے ہیں۔ دوسری جانب شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے ایک بیان میں ایک بار پھر شام میں امریکی موجودگی کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور امریکی فوجی انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی یوکرین جنگ کا 47واں دن ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے 10 فوجی ٹھکانوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کناشکنکوف نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران یوکرینی فوج کے کم سے کم 86 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات یوکرینی فوج کے جن مراکز کو تباہ کیا گیا ان میں اس کے 2 کنٹرول سینٹر، ہتھیاروں کے 2 گودام، ایندھن کے 3 ذخائر، 3 میزائل لانچنگ سسٹم اور 49 ایسے مقامات شامل ہیں جہاں یوکرینی فوجی جمع تھے اور یا ان مقامات پر جنگی ہتھیار جمع کیے جا رہے تھے۔ ایگور کلاشنکوف نے مزید کہا کہ یوکرین میں کم سے کم دو مقامات پر نصب S-300 میزائل سسٹموں کو بھی ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روس کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے یوکرینی فوج کے کم سے کم 8 ڈراؤن طیاروں کو بھی مار گرایا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ روسی فوج نے یوکرین میں غیر ملکی جنگجوؤں کے ایک ٹھکانے کو بھی میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ روس کی قید میں موجود بعض یوکرینی فوجیوں نے ماریوپول سٹی میں اپنے ہی ملک کے شہریوں کے بے رحمانہ قتل عام کا اعتراف کیا ہے۔ ایک یوکرینی فوجی قیدی نے بتایا کہ ماریوپول میں فوج کے ساتھ تعاون نہ کرنے والے شہریوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، جن میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ اعتراف ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور مغربی ممالک روسی فوج پر یوکرین میں عام شہریوں کے قتل عام کا الزام لگا رہے ہیں۔ ادھر روس کے نیشنل ڈیفینس سیکرٹریٹ کے سربراہ جنرل میخائیل میزنتسوف نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین مغربی ممالک کے تعاون سے لوہانسک میں عام شہریوں کے قتل عام کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور اس کا الزام روسی فوج اور جمہوریہ لوہانسک کی فورس پر عائد کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
جی ڈاکٹر صاحب، مسلسل 3-4 روز سے پاکستان کے حالات سن رہے ہیں، خبروں میں دیکھ رہے ہیں، اور آج کچھ دیر پہلے شہباز شریف وہاں کے 23rd وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں پاکستان میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ کسی حد تک ایک خاص رخ اب اختیار کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، بلکہ بقول کسی کے کہ اونٹ اب ایک مخصوص کروٹ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ جو سلسلہ عدم اعتماد سے شروع ہوا تھا 7 مارچ سے 8 مارچ سے، آج اس کا ایک نتیجہ اس صورت میں برآمد ہوا کہ مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ شہباز شریف نے وزیر اعظم کا گویا حلف تو نہیں اٹھایا، لیکن ان کا انتخاب اسمبلی کے اندر ہو گیا ہے، ان کو 174 ووٹ ملے، اور جو اپوزیشن اس وقت اپوزیشن ہے یعنی پی ٹی آئی عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور بظاہر قومی اسمبلی کی جو اپنی سیٹیں تھیں ان سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یوں مقابلہ میاں شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی کے درمیان تھا۔ شاہ محمود قریشی ظاہراً جب انہوں نے صرف کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، کسی نے اس میں حصہ نہیں لیا، تو 174 ووٹوں کے مقابلے میں انہیں کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا، اور اس طرح شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ البتہ میں گزشتہ رات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ گزشتہ رات عمران خان نے اپنی عوامی قوت کا مظاہرہ کیا اور اپیل کی تھی انہوں نے کہ رات نماز عشاء کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکلیں اور جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پر اپنی رائے یا رد عمل کا اظہار کریں، اور عمران خان کی حکومت کا جو خاتمہ کیا گیا اس پہ عوام اپنا اظہار نظر دیں، اظہار خیال کریں۔ تو گزشتہ رات بھی جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ بہت بڑے بڑے اجتماعات مختلف بڑے اور چھوٹے شہروں میں ہوئے، جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کی ایک بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے اور اس موجودہ صورتحال پہ وہ راضی نہیں ہے, اور عمران خان کو جس انداز سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے اس پہ عوام کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور انتہائی کم شارٹ نوٹس پہ جس انداز سے عوام خود نکلے اور انہوں نے بڑے شہروں میں بالخصوص کراچی, اسلام آباد, ملتان, لاہور, اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک اب بھی موجود ہے, اور عمران خان جو ہیں وہ نئی بننے والی حکومت کو اتنے آسانی سے حکومت نہیں کرنے دیں گے. عوامی دباؤ بھی اپنی جگہ پہ رہے گا, پھر اسمبلی کے اندر جب انہوں نے الیکشن کی یعنی قبل از وقت الیکشن کے لیے جو نئی کوشش کی ہے وہ یہ کہ اپنے اراکین پارلیمنٹ کو مستعفی کر دیا ہے. اب مثلاً فرض کریں 130-140 کے قریب اگر افراد بیک وقت مستعفی ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, تو خود اس پارلیمنٹ کی ایک حیثیت بھی کمزور ہو جاتی ہے. ممکن ہے آئینی لحاظ سے کوئی اس میں فرق نہ پڑے, لیکن ایک سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے ایک ایسی پارلیمنٹ کی جس کے اندر 100-150 بندہ موجود نہ ہو اور اس پہ حکومت کیا کی جا سکتی ہے, یہ آئندہ آنے والے جو ایام ہیں ان میں واضح ہوگی. البتہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت باقاعدہ ضمنی انتخابات کرتی ہے یا عمران خان اپنے اس دباؤ کے نتیجے میں نئے الیکشن کا اعلان کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, چونکہ عمران کے پاس اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اور وہاں کے اراکین, اسی طرح پیپل پارٹی کے جو حکومت ہے اس وقت سندھ کے اندر, وہاں پہ بھی ایک بڑی تعداد اس وقت عمران خان کے پاس موجود ہے. بلوچستان کے اندر بھی اسی طرح, پنجاب کے اندر بھی صورتحال بڑی پیچیدہ ہے, وہاں پہ بھی اس وقت 150 سے اوپر جو ہے وہ اراکین پارلیمنٹ پنجاب کے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, اس کے ساتھ اگر ان پی ٹی آئی کے حمایتی جو اس وقت وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں چودھری پرویز, اگر ان کے افراد کو بھی شامل کیا جائے تو پنجاب کے اندر بھی صورتحال نازک ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ تمام صوبوں میں بھی جو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اتحادی اگر اپنی اپنی صوبائی یا مرکزی پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جاتے ہیں تو کیا صورتحال بنے گی. اگر ایک عوامی دباؤ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ حکومت پارلیمانی انتخابات بھی بیک وقت اتنی بڑی تعداد میں 300-400 جگہوں پہ بیک وقت پارلیمانی انتخابات کرانا, تو کیا وہ کرا سکے گی؟ یا اس کے سامنے یہ آ جائے گا کہ بجائے یہ, یعنی اس میں پھر حکومت کے جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں سپریم کورٹ بھی آ سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی آ سکتی ہے اور الیکشن کمیشن بھی شامل ہو سکتا ہے, کہ وہ بجائے 400 افراد کو صرف سال کے لیے الیکشن کروانے کے, وہ پھر ممکن ہے ایک عام انتخابات کا اعلان ہو جائے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے مفروضے ہیں کہ جو اس وقت پاکستانی سیاست میں گردش کر رہے ہیں. البتہ شہباز شریف صاحب نے جو پارلیمنٹ میں اپنی پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے کچھ عوامی فیصلے کیے, کچھ لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے کی بات کی, کچھ غربت کے خاتمے اور مہنگائی کے عنوان سے اور اس طرح کے انہوں نے اعلانات کیے ہیں, اور یہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈران کرتے رہتے ہیں. ایک بات جس پہ اس وقت بنیادی طور پہ زیادہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ آیا یہ حکومت باہر کی مدد سے یعنی امریکہ کی مدد سے وجود میں آئی ہے, چونکہ عمران خان کا جو اس وقت سب سے بڑا نعرہ یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, یہ باہر سے ایک سازش کی گئی ہے اور اس سازش کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اس حکومت کو لایا گیا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور اس وقت پاکستانی سوسائٹی کے اندر بھی یہ نعرہ یعنی مرد آباد امریکہ کا نعرہ یا امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے, یہ نعرے اس وقت عوامی نعروں میں بدل چکے ہیں, اور شاید ہی پاکستان کا کوئی شہر, کوئی حلقہ, کوئی انتخابی حلقہ ایسا ہو کہ جہاں پہ اس نعرے کی گونج نہ سنی گئی ہو. عوامی جگہوں سے لے کے مخصوص حلقوں میں, عوام و خاص میں اب یہ نعرہ پوری شدت سے لگایا جا رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور اس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے. لہذا اب موجودہ حکومت کو, شہباز شریف کو, سب سے پہلا کام تو اپنے اس الزام کو ختم کرنا ہے کہ اس کو جو الزام لگایا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ یا امریکہ کی مدد سے آئیں. اب وہ اس الزام کو کیسے دھوتے ہیں؟ آج بھی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی اس میں کہا کہ ہم اس مخصوص خط کو کہ جس کو عمران خان بیس قرار دیتے ہیں اس کی ایک باقاعدہ ان کیمرہ جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوگی اور اس میں نیشنل سیکورٹی کونسل کو انوالو کیا جائے گا. یعنی انہوں نے اعلان تو کیا ہے اس بات پہ کہ اس خط کی حقیقت کو ہم دنیا کے سامنے پاکستانی عوام کے سامنے لے کر آئیں گے, لیکن عوام کے اندر یہ نعرہ اب جا چکا ہے اور عوام کے اس نعرے کو کسی اجلاس سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ وقت گزر گیا ہے, اس میں شہباز شریف اور ان کے اتحادی یا جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ خاطر خواہ اس کا فوری طور پہ جواب نہیں دے سکے. اب یہ نعرہ عوام میں چلا گیا ہے, اب عوام میں اس نعرے کو ختم کرنے کے لیے موجودہ حکومت کیا کرتی ہے اور ادارے اور اسٹیبلشمنٹ اور جتنے متعلقہ حکام بنتے ہیں وہ اس کے لیے کیا پلاننگ کرتے ہیں, اس کے لیے کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے عوام میں, اور عوام کے اندر یہ بات راسخ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو ایک سازش کے ذریعے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا فیصلے کرتی ہے, کیا اقدامات کرتی ہے, آیا عوام کے اس موڈ کو تبدیل کرنے میں وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, اس کے لیے کچھ دیر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے, نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. वो भटक के राह हमें रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई, वो भटक के राह हमें रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई, वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है, वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है, मुझे जान से बढ़ के अजीज दिल, मेरा दर्द दिल से अजीज तर, मुझे जान से बढ़ के अजीज, मेरा दर्द दिल से अजीज तर है जो दर्द।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़, और सामिन अब समात फरमाइए, प्रोग्राम यादों के झरोखे, उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम रमज़ान माह गुफरान, लेकिन पहले समात फरमाइए प्रोग्राम यादों के झरोखे।
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 فروردین، 9 رمضان المبارک اور 11 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو رمضان المبارک سن 297 ہجری قمری کو تیسری صدی ہجری کے ایک شاعر، ادیب، محدث اور فقی محمد بن داؤد ظاہری نے 42 سال کی عمر میں وفات پائی۔ داؤد ظاہری ادب، شاعری، حدیث اور فقہ میں استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ادب کے موضوع پر متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ نو رمضان المبارک سن 853 ہجری قمری کو ممتاز ماہر فلکیات اولوغ بیگ کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 16 سال کی عمر میں تیمور کے جانشین مقرر ہوئے۔ تیمور کے برخلاف اولوغ بیگ کو ملک کی سرحدوں میں توسیع میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ زیادہ تر تحقیق و مطالعے میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے ایک اسکول قائم کیا جس میں دیگر موضوعات کے علاوہ علم نجوم خاص طور پر پڑھایا جاتا تھا۔ اولوغ بیگ کی دیگر کاوشوں میں سن 828 ہجری قمری میں سمرقند میں قائم کی گئی ایک 3 منزلہ رصدگاہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ شمسی نظام کے کچھ سیاروں کے بارے میں اولوغ بیگ کی تحقیقات کے نتائج آج کی تحقیقات سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ نو رمضان المبارک سن 1325 ہجری قمری کو آیت اللہ شیخ محمد بہاری ہمدانی نے وفات پائی۔ وہ 13ویں اور 14ویں صدی ہجری قمری کے ایران کے مشہور عارف اور بزرگ عالم دین ہیں، جو اپنی پرہیزگاری، نیکی عمل اور علمی کمالات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے اور تعلیم کی تکمیل کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے۔ گیارہ اپریل سن 1860 عیسوی کو فرانسیسی سائنسداں فرڈینینڈ کارے نے برف بنانے والا سسٹم ایجاد کیا، جو ابتدائی شکل کی فریج میں استعمال ہوتا تھا۔ فرڈینینڈ کارے کی ایجاد کردہ ابتدائی فریج میں برف بنانے کے لیے امونیا گیس کا استعمال ہوتا تھا۔ فرڈینینڈ کارے کی یہ ایجاد خاص طور سے گرم علاقوں میں غذائی اشیاء اور دواؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بڑا اقدام ثابت ہوئی ہے۔ گیارہ اپریل سن 1974 عیسوی کو ریڈیو پاکستان کے مشہور براڈ کاسٹر رفیع پیر نے لاہور میں وفات پائی۔ وہ 21 مارچ 1900 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ لاہور سے میٹرک کیا، پھر وہیں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ تحریک عدم تعاون، تحریک خلافت اور جلیا نوالا باغ قتل عام واقعے کے باعث انہوں نے کالج چھوڑ دیا اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے اور وہ لندن اور وہاں سے جرمنی چلے گئے۔ جرمنی میں انہوں نے ادب اور فلسفے میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد فلم اور تھیٹر میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی، لیکن جلد ہی وہ ہندوستان لوٹ گئے۔ ہندوستان واپس جا کر انہوں نے لاہور اور پھر دہلی ریڈیو اسٹیشنوں کے لیے متعدد ڈرامے تحریر کیے، جن میں ان کا ڈرامہ آنکھیاں بہت مشہور ہوا۔ گیارہ اپریل سن 1985 عیسوی کو البانیا کے سابق صدر انور خواجہ نے وفات پائی۔ سن 1939 عیسوی میں جب اٹلی نے البانیا پر قبضہ کر لیا تو انور خواجہ نے چھاپہ ماروں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی کی شکست کے بعد انور خواجہ نے سوویت فوج کی مدد سے سن 1944 عیسوی میں البانیا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا، اور 2 سال کے بعد اس کی کمیونسٹ ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کمیونسٹ پارٹی بھی قائم کی اور خود اس کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ سن 1961 عیسوی تک انور خواجہ اور سابق سوویت یونین کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات قائم رہے، لیکن اس کے بعد ماسکو کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے بعد البانیا ماؤزم اور چین کا حامی بن گیا۔ البانیہ پر 41 سال حکومت کرنے کے بعد سن 1985 میں انور خواجہ نے وفات پائی۔ بائیس فروردین سن 1361 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے خاتمے کے لیے انقلاب مخالف عناصر کے سازشی منصوبے کا پردہ فاش ہوا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ایران نامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انقلاب مخالف ضمیر فروش عناصر نے اسلامی جمہوری نظام کے دشمنوں کی حمایت اور ان کے اشاروں پر اس مقدس حکومت کو ختم کرنے کے لیے بارہا سازشیں رچیں، جن میں سن 1361 ہجری شمسی میں ہونے والی ناکام بغاوت بھی شامل ہے۔ بغاوتی منصوبے کے مطابق پہلے صفحے اول کے حکام کا صفایا کرنا تھا اور اس کے بعد ریاکارانہ طور پر ان حکام کے خون کا انتقام لینے کے بہانے اغیار کی مدد سے دیگر انقلابی اداروں اور تنظیموں کو ختم کر کے اسلامی جمہوری حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا۔ لیکن اس درمیان اسلامی جمہوری ایران کے جانبازوں نے آج کے دن اسلامی جمہوری ایران کے خاتمے کے سازشی منصوبے کا پردہ فاش کیا اور سازشی عناصر کے خلاف ٹھوس ثبوت و شواہد اکٹھا کر کے ایک مناسب وقت پر ان کو گرفتار کر لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
رمضان،
ماہ غفران،
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
سامن، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان
الله، سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله۔
آج کے پروگرام میں مختلف مذاہب میں روزے کی اہمیت اور رمضان میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت پر مختصر گفتگو کریں گے۔ آئیے ساتھ مل کر سنتے ہیں نوے دن کی دعا ترجمے کے ساتھ۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعۃ، واہدنی فیہ لبراهين كالساطئه وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين برحمتك يوم أرحم الراحمين.
خدایا اپنی وسیع رحمتوں سے ایک حصہ میرے نصیب میں بھی قرار دے دے اور اپنی روشن اور آشکارہ دلیلوں کی طرف میری رہنمائی فرما دے. اے امیدواروں کی امید، میں تجھے تیری دوستی اور محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اختیارات کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لے اور مجھے اپنی کامل رضا اور خوشنودی کی راہ پر لگا دے.
اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
سامن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور اس کے اوقات بہترین ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا اس مہینے میں صحیح نیت اور خالص دل سے اپنے رب کا ورد کرو تاکہ تم کو روزہ رکھنے اور تلاوت کرنے میں کامیابی حاصل ہو.
روزہ ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے اور تمام آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. جیسے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے روزے کو تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیا ہے اور ہم نے اسے تم پر بھی فرض کر دیا ہے. عام طور پر روزے کا مطلب کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور جسم کو ایک قسم کی کیفیت سے گزارنا تاکہ انسانی روح روحانی کمال تک پہنچے. قدیم یونان سے لے کر آج تک مختلف ثقافتوں میں روزے موجود رہے ہیں. عیسائیت میں قدیم زمانے سے روزہ رکھنے کی روایت ہے. بلا شبہ عیسائیت میں مختلف فرقوں کا وجود عیسائیوں میں روزے کے طریقہ کار میں اختلاف کا باعث بنا ہے. عیسائیت کی ہر شاخ کے روزے کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں. زیادہ تر عیسائی ایسٹر سے پہلے 40 دن کے روزوں پر یقین رکھتے ہیں اور اسے 40 دن کے روزے یا قرض یا توبے کے دن کہتے ہیں. زیادہ تر عیسائی فرقوں میں روزہ ایسٹر بدھ سے لے کر جمعرات تک رہتا ہے جو ایسٹر کی رات ہے. اس مدت کے دوران مذہبی لوگوں کو کچھ پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. ان دنوں وہ صرف پھلوں، انڈوں، گوشت اور دودھ کی مصنوعات سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور افسردہ اور سوگوار ماحول میں عبادت کرتے ہیں.
سامن، کیتھولک فرقے میں یہ 40 دن ایک ایسے دن سے شروع ہوتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرار ہونے اور صحراؤں میں جانے کے ساتھ ملتا ہے. کیتھولک کا روزہ جمعے کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیے جانے کے بعد ہفتے تک جاری رہتا ہے. کیتھولک مذہب میں ہر جمعہ صدیوں سے توبہ اور گوشت سے پرہیز کا دن رہا ہے جو کہ روزے کی ایک شکل ہے، لیکن 1960 کی دہائی کے وسط سے توبہ یا روزے کے دنوں کے علاوہ جمعے کے دن گوشت سے پرہیز کو اختیاری قرار دیا گیا ہے. آرتھوڈاکس چرچ کے پیروکار روزے کے دورانیے کے علاوہ روزے کے لیے مختلف ادوار رکھتے ہیں، جس میں رسولوں کا روزہ، مریم مبارک کے آسمان پر جانے کا روزہ اور مسیح کی پیدائش کا خاص روزہ شامل ہے. اس فرقے میں بدھ اور جمعے کو روزے کا دن تصور کیا جاتا ہے، سوائے ان ہفتوں کے جن میں روزہ رکھنا منع ہے. آرتھوڈاکس میں روزے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ عام طور پر گوشت، دودھ کی مصنوعات اور انڈے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں. روزے کے بعض دنوں میں مچھلی کھانا جائز ہے اور بعض دنوں میں ناجائز ہے. پروٹسٹنٹ ازم میں روزے کا وقت افراد، گرجا گھروں، تنظیموں یا عیسائی برادریوں پر منحصر ہے. کچھ لوگ پانی اور کھانے سے بالکل پرہیز کرتے ہیں، لیکن دوسرے صرف مائعات پیتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں اور کچھ کھانا کھاتے ہیں. وہ ایک یا زیادہ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور زیادہ کھانے سے بچتے ہیں.
روزے کے طریقے میں ان تمام اختلافات کے ساتھ عیسائیت میں روزے کا فلسفہ برائی سے بچنا اور دلوں کو خدا کے لیے پاک کرنا ہے. عیسائیت کے بزرگوں نے ہمیشہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ روزے کے فلسفے کی طرف دھیان دیں اور اس کی ظاہری شکل میں نہ رہیں۔ عیسائیت کے مختلف فرقوں کے درمیان روزے کے طریقہ کار اور ایام کے تعین کے اختلاف کی ایک وجہ شاید عیسائی بزرگوں کا روزے کی دل کی طرف توجہ دینے پر زور دینا بھی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ دوغلے نہ بنیں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو دوسروں کو پتا نہ چلے کہ آپ روزے سے ہیں، بلکہ اپنا منہ دھوئیں، بالوں میں کنگھی کریں اور تازہ دم نظر آئیں، تاکہ خدا کے سوا کسی کو تمہارے روزے کی خبر نہ ہو، اور جان لو کہ خدا اس سے باخبر ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو، اور تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔
واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، واسلك بالصفاء، واسلك بالصفاء، نجى العابدين،
نجى العابدين، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان۔
اس عبادت کی انجام دہی کے لیے ایک مخصوص نظام ہے۔ بعض اوقات کلیسا یا کسی حکمراں کی نافرمانی کی وجہ سے روزہ ترک یا روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ متروک بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسکندریہ کے ایک عیسائی مورخ ڈیونیسس نے ہفتہ مقدس کے روزے کا حوالہ دیا ہے، جس کے دوران کچھ لوگ کچھ نہیں کھاتے، کچھ صرف دو دن، کچھ تین دن، کچھ چار دن، اور کچھ لوگ اس روزے سے لاتعلق رہتے ہیں۔ عیسائیت میں عبادت کے قلبی اور ظاہر نہ کرنے پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے بعض سماجی عوامل سامنے آئے اور عیسائی مذہب کے بعض پیروکاروں میں ایک انحراف کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے، ایک انحراف جسے روحبانیت کہتے ہیں۔ خدا قرآن پاک میں سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہ عیسائیوں نے ایک روحبانیت ایجاد کی جسے ہم نے تجویز نہیں کیا تھا، حالانکہ اس بدعت میں ان کا مقصد خدا کو خوش کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کے حق پر عمل نہیں کیا۔
روبانیت کا لفظی مطلب خوف اور اضطراب ہے، اور روایتی طور پر اس کا مطلب کمیونٹی سے الگ تھلگ رہنا اور خدا کی عبادت کے لیے لوگوں سے دور ہونا ہے۔ روبانیت کو ابتدا میں اس عیسائی برادری کے کچھ افراد نے خدا کی قربت کے حصول میں جلدی کے لیے ایجاد کیا تھا، لیکن بعد میں یہ عمل سخت عبادت اور ریاضت میں بدل گیا۔ تاریخ ہمیں کچھ راہبوں کی زندگیوں سے عجیب کہانیاں سناتی ہیں۔ مثال کے طور پر میکارس نامی راہب نے 7 سال تک گوشت نہیں کھایا، 20 راتوں تک نہیں سویا، اور 6 مہینے تک اپنے جسم کو زہریلے کیڑوں کے سامنے پیش کیا۔ بعض راہب جہاں بھی جاتے بھاری بوجھ اٹھاتے یا اپنے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ لیتے۔ روحانیت میں معاشرے سے الگ تھلگ رہنے کا رجحان پایا جاتا ہے، لیکن یقیناً خدا رحمان ایسی ذاتیوں کو کبھی پسند نہیں کرتا، اور ان اعمال کا اس کے نزدیک کوئی ثواب نہیں ہے۔
بنیادی طور پر انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے۔ معاشرے سے دور رہنا اور الگ تھلگ رہنا انسان کے لیے کوئی اخلاقی یا انسانی کمال نہیں ہے، بلکہ انسانی کمال یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ معاشرے اور لوگوں کے معاملات کی اصلاح کی کوشش کرے، معاشرتی مسائل کا خیال رکھے اور معاشرے کے معاملات کی اصلاح کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرے۔ انسانی جسم خداوند عالم کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، جس کے ذریعے وہ عبادت کر سکتا ہے، اور ہم پچھلے پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ نعمت کا شکر اس نعمت کا صحیح استعمال ہے۔ انسانی جسم کو شدید جسمانی محرومی سے دوچار کرنا خدا کی نعمتوں کو ضائع کرنے کی ایک مثال ہے، جو یقیناً نہ صرف ناگوار ہے بلکہ قابل مذمت اور مکروہ بھی ہے۔
قرآن کریم اس آیت کے ساتھ مومنین کو ضیافت الہی کی دعوت دیتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تمہارے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ تغذیہ نفس اور رحمت الہی سے لطف اندوز ہونے کی زمین فراہم کرتا ہے، کیونکہ قرآن سے اس قربت اور اس سے آشنائی فکر کی نشو نما اور ہدایت کا باعث ہے۔ تلاوت قرآن کا مقصد ایمان کی نشو نما ہے اور انسانی فکر کو ہدایت دینا اور اس سے بہترین اخلاقی صفات سے آراستہ کرنا ہے۔ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے اور ایک ابدی معجزہ ہے جو بنی نوع انسان کو سعادت اور نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ الہی پیغام یعنی آیت قرآن کی تازگی اور بالغی نے اسے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کی اکثر برکات کا تعلق قرآن سے قربت سے ہے۔ اس مہینے میں روزہ دار اپنے دلوں میں قرآن کی نورانی تعلیمات سے بیج بوتے ہیں، تاکہ اس کی آیات کی روشنی میں ان کے نفس و روح پروان چڑھیں۔ مساجد، گھروں اور عبادت گاہوں میں تلاوت قرآن کی آواز ماہ رمضان کو خوشبو بخشتی ہے اور اس کی معنویت اور روحانیت کو دوبالا کر دیتی ہے، اور بلا شبہ یہ فائدہ قرآن سے حقیقی آشنائی اور اس میں غور و فکر کے سائے میں ہی حاصل ہوتا ہے۔
سامعین، اس دعا سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام ہو۔ خدایا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو قرآن کی رسی سے چمٹے ہوئے ہیں اور قرآن کے سائے میں آرام کرتے ہیں اور اس کی ابدی روشنی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
سامعین ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرما رہے تھے سامعین ریڈیو تہران کی آپ نشریات لائیو نشریات ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں تو سامعین وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے پہلے کچھ اخبارات کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں روزنامہ اطلاعات کی سرخی ہے نائجیریا کے سیکیورٹی اہلکاروں نے روزے دار شیعہ مسلمانوں پر حملہ کیا ایک شہید روزنامہ الزمان کی سرخی ہے داعش کی واپسی روکنے کے لیے عراق اور امریکہ کے درمیان فوجی مذاکرات نیو یارک ٹائمز کی سرخی ہے سب کچھ تباہ ہو گیا یوکرائن کی جنگ نے کھیتوں کو بہت نقصان پہنچایا اور اب کچھ تفصیلی خبریں روزنامہ سیاست روس کی سرخی ہے مذاکرات کا سلسلہ اور کچھ باتیں اخبار لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے بدستور مذاکرات کر رہا ہے حالانکہ فی الحال مذاکرات کا سلسلہ روک دیا گیا ہے لیکن ایک اچھے نتیجے تک رسائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ اور یورپ کا رویہ ہے ایران کے لیے ایک اچھا معاہدہ وہ ہے جس میں امریکہ اپنے وعدوں پر عمل کے لیے مجبور ہو ویسے بھی کسی بھی معاہدے کے استحکام کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ اس کے تمام فریق اپنے اپنے وعدوں کے پابند رہیں لیکن جے سی پی او اے میں یورپ اور امریکہ نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا ٹرمپ ایٹمی معاہدے سے نکل گئے تھے لیکن بائیڈن نے اس معاہدے میں واپسی میں دلچسپی کا دعویٰ کیا لیکن اب یوکرائن کو بہانہ بنا کر معاہدے میں لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے جبکہ یوکرائن کے بحران کا ایٹمی معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ایران کو ٹھوس پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے مذاکرات کی راہ میں قدم بڑھانا چاہیے کیونکہ ویسے بھی ایران نے پابندی سے مقابلے کے سخت مرحلے کو پار کر لیا ہے روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے سعودی بائیکاٹ جاری سول صرف حزب اللہ کے دشمنوں سے اخبار لکھتا ہے کہ سعودی عرب کے سفیر ولید البخاری کی بیروت واپسی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سعودی عرب نے لبنان کا سفارتی بائیکاٹ ختم کر دیا ہے جیسا کہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے سفارتکاری کے ابتدائی اصولوں کے تحت بائیکاٹ کے خاتمے کی صورت میں سعودی سفیر کو سب سے پہلے ایوان صدارت اور صدر مشل اون سے ملاقات کرنا چاہیے تھا تاہم ان کی حرکتوں سے یہی لگتا ہے کہ وہ سفیر سے زیادہ انتخابات کے گائیڈ کا رول ادا کرنے کے لیے واپس آئے ہیں وہ لبنانی شخصیات سے صلح تو کر رہے ہیں لیکن انہی سے جو حزب اللہ لبنان کے دشمن ہیں
حالانکہ سعودی عرب نے لبنان میں انتخابات کے سلسلے میں اپنے موقف کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن جن شخصیات کو سعودی سفارت خانے میں دعوت دی جا رہی ہے اس سے اس کا موقف پوری طرح سے واضح ہو رہا ہے۔ اور سامعین، اب کچھ ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ڈیلی پاکستان کی سرخی ہے، شہزاد اکبر، شہباز گل سمیت عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل۔ روزنامہ جسارت، نیپالی سرزمین کو چین مخالف اقدام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسپیکر پارلیمنٹ۔ ٹائمز آف انڈیا، رام نومی کے موقع پر ایم پی کے دو شہروں میں پھر خبرانہ تصادم، ایس پی زخمی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، معیشت بہتر کر کے عوام کو ریلیف دیں گے، بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں شہباز شریف۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار اور سابق قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر امن ممکن نہیں، کوشش ہوگی کہ ملکی معیشت بہتر کر کے عوام کو ریلیف دے سکیں۔ قومی ہم آہنگی میری پہلی ترجیح ہے اور نئی کابینہ کی تشکیل اپوزیشن رہنماؤں کی مشاورت کے ساتھ ہوگی۔ نواز شریف کے خلاف مقدمات قانون کے مطابق دیکھے جائیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے آئین کے لیے کھڑا ہونے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ملک میں نئے دور کا آغاز کریں گے اور باہمی احترام کو فروغ دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کو قومی اسمبلی میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو اور اپنی ایک ٹویٹ میں کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ قومی آواز کی سرخی ہے، جے این یو میں نان ویج کھانے پر ہنگامہ، اے وی پی پر طلبہ سے مار پیٹ کا الزام۔ اخبار لکھتا ہے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ اتوار کے روز ہاسٹل میں نان ویج کھانے کے حوالے سے بائیں بازو کی طلبہ تنظیم اور اکل بھارتیہ ودیارتی پرشید اے بی وی پی کے طلبہ کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ بائیں بازو کے طلبہ کا الزام ہے کہ اے بی وی پی کے طلبہ نے نان ویج کھانے پر اعتراض کرتے ہوئے کاویری ہاسٹل میں سیکرٹری اور طلبہ پر حملہ کیا۔ دوسری طرف اے بی وی پی کے طلبہ نے الزام لگایا کہ بائیں بازو کے طلبہ کاویری ہاسٹل میں طلبہ کو رام نومی کی پوجا کرنے سے روک رہے تھے۔ جے این یو طلبہ یونین نے کہا ہے کہ اے بی وی پی کے غنڈوں نے اپنی نفرت انگیز سیاست و تفرقہ پھیلانے والے ایجنڈے سے کاویری ہاسٹل میں پرتشدد ماحول پیدا کر دیا تھا۔ وہ میس کمیٹی پر کھانے کا مینو تبدیل کرنے کا دباؤ ڈال رہے ہیں اور میس کمیٹی اور بائیں بازو کے طلبہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ مینو میں سبزی والے اور غیر سبزی والے دونوں قسم کے کھانے ہیں، طلبہ اپنی پسند کا کوئی بھی کھانا لے سکتے ہیں، لیکن اے بی وی پی کے لوگوں نے میس کے کارکنوں پر حملہ کیا۔ اے بی وی پی کارکنوں نے میس کارکنوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ نان ویج کھانا نہ بنائیں۔ سامعین، یہ تھی آج کے پروگرام آئینۂ صحافت میں شامل اخبارات کی سرخیاں اور کچھ تفصیلی خبریں۔ وقت کی تنگی کے باعث ہم دیگر اخبارات اور کچھ ویب سائٹ کی سرخیوں کو پروگرام میں شامل کرنے سے قاصر ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام
اقتصاد نامہ کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے خصوصی پروگرام جو ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے، ان کو ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اردو کے آپشن کو آپ کلک کریں اور یہ ہمارے خصوصی پروگرام روزانہ وہاں پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام اقتصاد نامہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات اور ماہرین معاشیات کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
گزشتہ 6 ماہ کے دوران ایران کی تیل کی صنعت میں 16 ارب ڈالر کے معاہدے، ہندوستان چابہار میں طویل مدت معاہدے پر عمل درآمد کو تیز کرے ایران، یورپ و امریکہ کے عوام ریکارڈ مہنگائی سے وحشت زدہ۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیں، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان روح اللہ لطیفی کا کہنا ہے کہ گزشتہ مہینے کے دوران ایران کی غیر پیٹرولیم تجارت 11.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی، کہ جو گزشتہ چند برسوں کے دوران، خاص طور پر گزشتہ 4 برسوں کے دوران شدید ترین پابندیوں کے دور میں ایک مہینے کی سب سے زیادہ تجارت تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجارت گزشتہ سال کے اسی عرصے کے نسبت 40% اور گزشتہ مہینے کی نسبت 17% زیادہ تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مہینے کے دوران ایران کی برآمدات 5.10 ارب ڈالر اور درآمدات 6.43 ارب ڈالر رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کے لیے ایران کی برآمدات 1.69 ارب ڈالر رہی، جن میں 76% اضافہ ہوا۔ متحدہ عرب امارات کے لیے برآمدات 53% اضافے کے ساتھ 699 ملین ڈالر، عراق کے لیے برآمدات 22% اضافے کے ساتھ 694 ملین ڈالر، ترکی کے لیے برآمدات 61% اضافے کے ساتھ 480 ملین ڈالر، اور افغانستان کے لیے ایران کی برآمدات 184 ملین ڈالر رہی۔ جبکہ گزشتہ سال یوریشیا کی مارکیٹ کے لیے ایران کی مصنوعات کی برآمدات میں 15% اضافہ ہوا۔ ایران میں تیل کی صنعت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ تیل کے شعبے میں اربوں ڈالر کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے حال ہی میں کہا ہے کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ 16.5 ارب ڈالر مالیت کے 55 معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں، کہ جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس صنعت کو زیادہ توجہ اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی قومی تیل کمپنی نے آئل اینڈ گیس فیلڈز کی ترقی کے لیے ملکی اور غیر ملکی کنٹریکٹرز کے ساتھ 4.5 ارب ڈالر کے معاہدے کیے ہیں، جبکہ آئل اینڈ فیلڈز کے مطالعے اور ترقی اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے 11 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے کئی معاہدے کیے ہیں۔ ورنہ گیسوں کو جمع کرنے کے لیے بھی 8 معاہدے کیے گئے ہیں جن کی مالیہ 480 ملین یورو ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ سال کے اختتام تک تیل کے ہمراہ گیسوں کو جمع کرنے کے لیے ملکی کمپنیوں کے ساتھ تقریباً 1 ارب ڈالر مالیت کے 28 معاہدے کیے گئے۔ جواد اوجی کا کہنا تھا کہ تیل کے شعبے میں کئی ارب ڈالر کے مزید کئی معاہدے کیے گئے ہیں اور ان کے لیے زیادہ تر سرمایہ ملک کے غیر سرکاری اور غیر ملکی ذرائع سے حاصل کیا جائے گا۔
ایران کے منجمد شدہ 7 ارب ڈالر بینکنگ سسٹم کے ذریعے ایران کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق بعض ملکوں کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے مطابق ایران کے زر مبادلہ کے ذخائر کے ایک بڑے حصے کو ریلیز کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس اتفاق رائے کے مطابق یہ منجمد شدہ رقم ایک مقررہ وقت میں آئندہ چند ہفتوں کے دوران ایران کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اس رقم کی منتقلی کا طریقہ کار انگلستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے طریقہ کار کی مانند ہے، جس میں تقریباً 470 ملین یورو کی رقم ایران کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی گئی۔ ان معاہدوں کے تحت ایران کے اکاؤنٹس میں جو رقم ٹرانسفر ہوگی اس کی مالیت تقریباً 7 ارب ڈالر ہے۔ رقم کی یہ منتقلی ایران کے خلاف بینکنگ کی پابندیاں مرحلہ وار ختم ہونے کی علامت ہے، اور حتمی ایٹمی معاہدے کے بعد بھی بینکنگ چینل سے رقم کی اس طرح کی منتقلی کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل بہروز آغائی نے کہا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہندوستان چابہار بندرگاہ میں طویل مدت معاہدے پر عمل درآمد میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ چابہار بندرگاہ کے ذریعے سمندری تجارت کو فروغ دینے اور مارکیٹنگ کے لیے ضروری اقدامات انجام دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک منصوبے کے طور پر چابہار کی شہید بہشتی بندرگاہ کی ترقی کے لیے مشترکہ تعاون میں ایران اور ہندوستان کی کامیابی دونوں دو ملکوں کے مابین زیادہ تعاون کے لیے ایک کامیاب نمونے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چابہار بندرگاہ کو ترقی دینے سے ایران کا مقصد مکران کے ساحلوں کو ترقی دینا اور خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان نے بندرگاہ کے لیے ضروری آلات اور مشینری کی فراہمی کے لیے 85 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا، کہ جس میں سے 24 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے۔ رواں ہفتے کے دوران سری لنکا کی کرنسی کی قدر میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق سری لنکن روپے کی قدر ہر ڈالر کے مقابلے میں 300 روپے تک پہنچ گئی ہے، کہ جو 2021 کی نسبت 32% زیادہ ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایک ایسے وقت میں کہ جب سری لنکا کے صدر راجا پکسے سیاسی اور اقتصادی بحران کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سری لنکن روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ سری لنکا کے حالیہ حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے مالی بحران کی وجہ سے سری لنکا کی اقتصادی سرگرمیوں کو شدید نقصان پہنچا، اور اربوں ڈالر کے قرض کی ادائیگی کا وقت قریب آنے کی وجہ سے اس کا اقتصاد دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق سری لنکا کے زر مبادلہ کے ذخائر میں گزشتہ 2 سال کے دوران 70% کمی واقع ہوئی ہے، اور اس ملک نے عالمی مالیاتی فنڈ، چین اور ہندوستان سے قرض کا تقاضا کیا ہے۔ دوسری جانب سری لنکا کی سیاحت کی صنعت کو کورونا وائرس کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے اس کی آمدنی میں شدید کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کا وقت قریب آنے کی وجہ سے رواں سال کے دوران اس کے دیوالیہ ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ توانائی کی عالمی ایجنسی IEA کی رپورٹ کے مطابق اس ایجنسی کے رکن ممالک آئندہ 6 مہینوں کے دوران اپنے تیل کے اسٹریٹجک ذخائر میں سے 120 ملین بیرل تیل مارکیٹ میں لائیں گے، کہ جس میں سے سب سے زیادہ 60 ملین بیرل تیل امریکہ مارکیٹ میں لائے گا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد یوکرین پر روس کے حملے کے بعد تیل کی عالمی قیمت کو نیچے لانا ہے۔ جو ممالک یہ تیل مارکیٹ میں لائیں گے ان میں امریکہ اور اس کے 31 اتحادی ممالک شامل ہیں۔ گزشتہ مہینے کے دوران تیل کی قیمت روس کے خلاف تیل کی وسیع پابندیاں عائد ہونے اور اس کی خام تیل کی برآمدات میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے گزشتہ 14 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ روس دنیا میں خام تیل برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ گزشتہ ہفتے تیل کی قیمت امریکہ کی جانب سے 180 ملین بیرل تیل مارکیٹ میں سپلائی کرنے کے امکان اور چین کے شہر شنگھائی میں وسیع قرنطینہ کی وجہ سے کم ہو گئی۔ یورپ اور امریکہ میں افراط زر اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے سے عوام وحشت زدہ ہو گئے ہیں۔
ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا کے اکثر ملکوں، خاص طور پر ترقی یافتہ ملکوں نے افراط زر کا مسئلہ حل کر لیا تھا، لیکن کورونا اور حال ہی میں یوکرین کی جنگ نے ایک بار پھر مہنگائی کو یورپ اور امریکہ کے عوام کے اہم ترین مسئلے میں تبدیل کر دیا ہے اور اب وہ ایک عالمی مسئلہ بن گئی ہے۔ عالمی بینک و عالمی ادارہ خوراک فاو کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2021 کے دوران دنیا میں اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ عالمی بینک کے تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2021 میں 22 اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہوا ہے اور فاو کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی مارکیٹ میں 2021 میں اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں اس سے گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 31% اضافہ ہوا ہے۔ ان رپورٹوں کے مطابق گندم کی قیمت میں 58%، مکئی کی قیمت میں 45%، خوردنی تیلوں کی قیمت میں 51 سے لے کر 85%، سویابین کی قیمت میں 29%، جو کی قیمت میں تقریباً 100%، مرغ کے گوشت کی قیمت میں 41%، گوشت کی قیمت میں 25 سے 32% اور چینی کی قیمت میں 52% اضافہ ہوا کہ جو گزشتہ برسوں کے دوران ایک ریکارڈ ہے۔
فوربس میگزین نے حال ہی میں دنیا کے امیر ترین افراد کے سالانہ فہرست کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ فوربس میگزین نے اعلان کیا ہے کہ جیف بیزوس 4 سال تک دنیا کے امیر ترین شخص رہنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں اور ان کی جگہ ایلون مسک نے لے لی ہے۔ گاڑیاں بنانے والی ٹیسلا کمپنی اور اسپیس ایکس خلائی کمپنی کے مالک ایلون مسک کی دولت میں 68 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور وہ 219 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ان کے دولت میں اضافے کی وجہ ٹیسلا کمپنی کے شیئرز کی قدر میں 33% اضافہ ہے۔ اب ایلون مسک کی دولت امیزون کمپنی کے مالک جیف بیزوس سے 48 ارب ڈالر زیادہ ہے۔ اس کی دولت میں کمی کی وجہ امیزون کمپنی کے شیئرز کی قدر میں 3% کمی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.